जाने ग्रामीण
मोबाइल बंद करते फिर सब सब ऑफ करते आपसे
दस
रिक्वेस्ट हाथ
तोड़
के मोबाइल
सब
बंद कर दिए
एक कैमरे के पास
जब मैं पास पर हूँ सहरा बुला सरवा
गुजारिश है सूरह फातिहा की हमारे तमाम दोस्तों के गुज़िश्तगान के लिए खुसूसन हमारे भाई साजिद गिलानी के लिए हमारी बहन शाहीन के जवां साल फर्जंद अली रजा के लिए हमारी दोस्त तस्नीम की वालदा नजीर बेगम के लिए और मेरे तमाम दोस्तों के वालदेन वालदा जो भी गुज़िश्तगान हैं उनके लिए जिनके मैं नाम ले रही हूँ जिनके नाम मैं नहीं ले रही तमाम दोस्तों के गुज़िश्तगान के लिए और मेरे वालिद अहमद अली वाला जाही के साले सबाब के लिए सूरह फातिहा साथ साथ हम बारगाहे मोहम्मद वाले मोहम्मद दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम तमाम हाजरीन महफिल मजलिस और जो जो शियाने हैदर करार दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं परवरदिगार आलम उनकी जान की हिफाजत फरमा परवरदिगार आलम जो भी बीमार हैं उन्हें सेहत कामिल अता फरमा खुसूसन हमारी आंटी सुरैया मजहर का बेटा मोहम्मद कमाल परवरदिगार उसे सेहत कामिल आता है हमारे भाई सलामत शाह को सेहत कामिल आता है। अजीजो मेरे साथ इस मजालिस के इनेकाद में मेरे बहुत सारे दोस्त मेरा हाथ बिठाते हैं ये इनफरादी एफर्ट से इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं आप सबका इसमें बड़ा पार्टिसिपेशन है इसकी आवाज को बढ़वा माइक आप सबके वक्त पर पहुंचने का बहुत शुक्रिया इस वक्त ये शहर लाहौर की परवरदिगार का एहसान है और मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर का बहुत बड़ा एजाज है कि इस वक्त ये मजालिस अज़ा जो यहाँ कौमी मरकज में होती हैं लाहौर शहर की खवातीन की सबसे बड़ी मजालिस अज़ा ये सब आपकी मोहब्बतों की वजह से है मेरे तमाम दोस्त जो मुहर्रम से पहले से मेरे साथ इसके इंतजाम में शामिल होते हैं हमारे भाई हसन काजमी हमारी बहन समीना मेरी दोस्त जाहिदा साजिद हमारी बहन शादिया गिलानी मेरी बहन रकाब मेरी बहन तस्नीम मेरी बहन रूबी मेरी वालदा की तरह मोहतरम सुरैया मदर साहिबा मेरी बहन सिकंदरा मेरी बहन फातिमा मैं किस किस के नाम लूँ ये सारे वो लोग हैं मेरी बच्ची जायरा मेरी बच्ची दुरयात मेरी बहन फिजा ये सारे मुझे जो नाम याद आ रहे हैं और बहुत सारे नाम जो मुझे याद नहीं आए मेरी बहन सुरैया
ये जो रोज पढ़ती है
और मेरी बहन मिसबा और मेरी सारी बहन और मेरे सारे दोस्त परवरदिगार आलम उनकी दिखाई हमारी बहन साजिदा और मेरी वो पढ़ने वाली बहने तो खुदा मैं जब तक जिंदा हूँ आपका एहसान नहीं
मौला के लिए रास्ते हैं सब आपसे
बहन और जाहिदा और हमारी बहन जिम्मेदारी के साथ दौड़ती हुई आती हैं मैं आपकी तहे दिल से मशहूर हूँ और जिंदगी की आखिरी सांस तक मगरूम परेशान करती हूँ बच्चियाँ जिनों पर पढ़ती हैं पिंकी की वालदा को परवरदिगार आलम सेहत का मिला था वो तमाम बच्चियां जो नौकरानी करती हैं मैं आप सबकी پروردگار عالم میرے سارے دوستوں اور جو حاضر ہیں سوارے غم حسین کوئی غم پروردگار ان کے گھروں میں آسائش اور عافیت کا راج ہی راج کر کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں کبھی سبھی نہ گزرے ہماری بہنیں ہیں جو مائیں بھی ہیں انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے ہم فرش ادائے امام حسین علیہ السلام پر بیٹھے ہیں اس سے بڑی ہماری کیا سعادت ہوگی اور بڑی یہ سعادت ہماری نسلوں میں منتقل کر دیا اس عقیدت کو ہمارے عشق میں تبدیل کر کے اس قلیل سی عبادت کو ہماری قبول اور
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الليل والنهار بقوته سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا المجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوت النبویا بسولة الحیدریا والعصمت الفاطمیا والحلم الحسنیا وشجاعت الحسینیا وصبر السجادیا ولا سار الباقریا والمحاصر الجافریا والعلوم القادریا والحجد الرضویا والجود التقویا والنقابة النقبیا والغیبة الاسریا والغیبة الہی دل قائم بامر اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر بالواد وفرعون عزل وطاق فاكسرهم فيه الفساد فصبا عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد
میں نے آج روز تک آپ کی سماعت میں جب کچھ میری کل کم علمی اس موضوع پر جو کہہ سکتی تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی تو کربلا انسان کی شعور کی معراج ہم وہ تقاریر جو کربلا کے سیاسی پہلو کے اعتبار سے کی جا سکتی تھیں اپنی کمائیگی کے تحت وہ ہم نے کل تک آپ کی سماعت کے پیش نظر کر دی. آج عاشور کی شب سمجھ میں نہیں آتا کس طرح گفتگو کا آغاز کروں. کل کا روز ذمہ داری کا روز ہے, آج کا روز شب, آج کی شب شب گریا. کل تو فقط ذمہ داری ہوگی, کل تو فقط شہادت ہوگی. اللہ اکبر. عزیزو, ہم اپنی گفتگو کو اختتامی مرحلے میں پہنچاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی تقاریر کے چند جملے آپ کی سماعت کے پیش نظر کریں گے. وہ تقاریر جو آپ نے داخلہ کربلا سے وقت شہادت تک فرمائی. عزیزو, ہم اکثر کچھ جارگن سنتے ہیں. وہ جارگن ہیں اشاعت اسلام کی طرف توجہ دینی چاہیے. کبھی یہ جارگن سنا جاتا ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہونا چاہیے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کا رواج ہونا چاہیے. یہ جارگن گزشتہ تین دہائیوں سے, 3 decades ہم سن رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے اشاعت اسلام, یہ کیا ہوتا ہے نفاذ شریعت محمدی, اور یہ کیا ہوتا ہے سنت اور کتاب کے قانون کا رواج. اگر یہ فقط چند عبادتوں کے نفاذ کا نام ہے, اگر یہ فقط چند رسموں رواج کے ادا کرنے کا نام ہے, تو اللہ اکبر, یہ طریقہ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. اس میں تو کسی نفاذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس میں تو کسی اشاعت کا کوئی ابھی کام باقی نہیں. اگر اشاعت اسلام کا نام لمبی لمبی صفحیں باندھنا ہو, اگر نفاذ شریعت محمدی کا نام لباس کی تراش خراش میں تبدیلی ہو جائے, تو یہ کام تو صدیوں سے چل رہا ہے. پھر آپ کس اشاعت کی بات کرتے ہیں, کس نفاذ کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر, زبان سے جب یہ جارگنز ادا کیے جاتے ہیں تو سب کانشیس میں اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, نہ وہ اشاعت اسلام ہے, نہ نفاذ شریعت ہے, نہ سنت محمد اور کتاب کا ٹریڈیشن. یعنی سارے ریجوسٹی کے باوجود بھی اگر ابھی اشاعت اسلام باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہت بڑا باقی ہے. اگر ساری ریلیجوسٹی کے باوجود یہ کہا جائے کہ نفاذ شریعت محمد ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں کسی اور بات کا مطالبہ ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اشاعت اسلام کا مطلب, نفاذ شریعت محمدی کا مطلب, کتاب اور سنت کے رواج کا مطلب, عزیزو, اس تحریک انبیاء کا نفاذ ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک ایک ایجنڈا پر چلتی رہی, اور وہ ایجنڈا ہے قیام قسط اور عدل. اگر اشاعت اسلام لباس کی تراش خار خراش بدلنے کا نام ہوتا, اگر لمبی سبوں کا نام ہوتا, لمبے اور زیادہ طاقتور لاؤڈ اسپیکرز پہ اذانیں دینے کا نام ہوتا, تو یہ کام تو بہت عرصے سے چل رہا ہے. یہ ان باتوں کا نام نہیں ہے, یہ اشاعت اسلام, نفاذ شریعت محمدی, یہ نظام قسط اور عدل کے لیے ایک سب کانشس طلب ہے انسان کی, تو جس کے لیے مختلف جارگن ہم نے ایجاد کر دیے. سب کانشس کے در طلب ہے کہ کمی بات. اگر ہم اس تحریک انبیاء کو دیکھیں, وہ تحریک جو آدم سے شروع ہوئی اور خاتم نے اس تحریک کو منزل کمال تک پہنچایا, ابھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلسل ایک کلیش ہے, اور کلیش کی صورت یہ ہے کہ ریزسٹنس جو ہے, جتنا نبی اس طرح سے عدل کی بات کرتا جاتا ہے اتنا ریزسٹنس کے خلاف بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا ہم موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بھلا سکتے ہیں؟ کیا ہم ابراہیم اور نمرود کی باتوں کو فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں. اور جب ناقص صالح ذبح ہوتا ہے تو اللہ اکبر, اس کے ذبح ہونے میں کس ریلیجوسٹی کی کمی ہے؟ کسی ریلیجوسٹی کی کمی نہیں ہے. بات کیا ہے کہ پیغمبر جس تحریک کو لے کر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس تحریک میں اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم. جب پیغمبر اپنی تحریک چلاتا ہے تو اس میں وسائل کو منصفانہ طور پر بانٹنا چاہتا ہے. ناقص صالح اس لیے ذبح ہوا کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ایک روز پانی کے چشمے سے جو زندگی اور حیات کا ذخیرہ ہے پمرا فیضیاب ہوں گے, اور ایک دن غریب لوگ اور ناقص صالح اس سے فیضیاب ہوں گے. یہ اتنی ٹیبل منصفانہ تقسیم ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن صاحبان طاقت کو پسند نہیں آتی, لہذا ناقص صالح ذبح کر دیا جاتا ہے. تو یہ ناقص صالح فقط قوم ہود ہی کے زمانے میں ذبح نہیں ہوا, یہ ہر دور میں ناقص صالح ذبح ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر دور میں ناقص صالح ذبح ہو رہا ہے. اللہ اکبر, یہ کفار مکہ نے, یہ جناب عمار یاسر کے والدین کو, جناب سمیہ, جناب یاسر کو زمین پر پتھروں کے نیچے لٹا کر اور بخشیوں سے زخمی کر کر کے کیوں ختم کر دیا؟ کمزور بے حیثیت معاشرے کے لوگ, ان کو مار کے انہیں کیا ملا؟ مارنا دردی تک سمیہ یا یاسر کو نہیں تھا, اذیت پہنچانے سے مقصد ان کا بلال کو اذیت پہنچانی نہیں تھی, ان کا مقصد اس آواز کو دبانا تھا جو کمزوروں کے حلق اور ان کے منہ میں آ چکی تھی. اس عبرتناک منظر کو دیکھ کے شاید یہ آواز نہیں مجھے پر خط ہو جانا. عزیزان گرامی, پیغمبر کا یہی کمال ہے اور یہی تحریک انبیاء ہے کہ وہ آوازیں بخشوں کے لگنے کے باوجود بھی زیادہ طاقت سے بلند ہوتی, اور آج تک بھی جو یہ قسطر عدل کی آواز زندہ ہے. کربلا عزیزوں, نہ نماز بچانے کا نام ہے نہ روزے کو بچانے کا نام ہے, کربلا عدل اور انسانیت کو بچانے کا نام ہے, انصاف اور شراکت کو بچانے کا نام ہے, اس تحریک کو بچانے کا نام ہے جس کے لیے کبھی سمیہ ختم ہوئی, کبھی یاسر ختم ہوئے, کبھی عمار مارے گئے, کبھی میسم تمار کو پھانسی دی گئی, کبھی رشید ہجری ہمیں ڈر کر پھانسی پاتے ہوئے نظر آئے, کبھی علی کا سر محراب میں شرافتہ ہوا. اللہ اکبر, کربلا ان ساری آوازوں کو زندہ رکھنے کا نام ہے. عزیزوں, بات یہ ہے کہ ہم جب کسی تحریک کو چلانا چاہیں تو ہم ہمارے پاس اس کے لیے بہت زیادہ کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے, کوئی انرجی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس تحریک کو چلاتے ہیں. اب پیغمبر جس تحریک کو چلانا چاہتے تھے, پیغمبر کے پاس یقینی بات ہے کہ اس کی انرجی تھی, سارے نبیوں نے اپنی اپنی انرجی کے برابر اپنی قابلیت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس تحریک کو آگے بڑھایا. اچھا, نبی تو تحریک کو چلاتا ہے, جو گروہ نبی کے ساتھ لگتا ہے نا اسے تحریکی لوگوں یا انقلابی لوگوں کا نام دیا جاتا ہے. عزیزو, یہ تحریک کو زندہ رکھنا, اور تحریک کون سی؟ عدالت کی تحریک, انصاف کی آواز کو زندہ رکھنا بڑا سنگین کام ہے, بڑا مشکل کام ہے, بڑی قربانیاں ہیں, بڑی تکلیفیں, بڑی اذیتیں ہیں, لیکن جب وہ اتنا سنگین کام ہے تو آخر اس کام کو انجام کیوں دیا جائے؟ سب کو آسائش پسند ہے, سب کو آرام پسند ہے, سب کو اطمینان پسند ہے, یہ مصیبت کے سودے کرنا کیوں ہم گوارا کریں؟ سب سے پہلی چیز عقل, انسان کے پاس عقل ہے اور اس کی عقل اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ جس چیز کو پسند کرو اس کا ساتھ دو. آپ ظلم کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے. آپ نا انصافی کو پسند کرتے ہیں؟ آپ نا انصافی کو پسند نہیں کرتے. آپ جبر کو پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے، آپ ظلم تشدد کو پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے، آپ کی عقل کہتی ہے یہ سب چیزیں ریجیکٹ کرنے کے قابل ہیں، جب آپ کی عقل ہی کہتی ہے نا یہ سب چیزیں ریجیکٹ کرنے کے قابل ہیں، تو وہی عقل آپ کو کہتی ہے کہ آپ عقل حق کا ساتھ دو، صداقت کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، عدالت کا ساتھ دو، انصاف کا ساتھ دو، یعنی سب سے پہلے ان تحریکوں کو چلانا، چلانے کی طرف متوجہ جو چیز انسان کو کرتی ہے وہ اس کی عقل ہے، اسی لیے قرآن کریم نے بے شمار جگہوں پر، کم از کم 32 جگہوں پر افلا تعقلون، کم از کم 24 جگہوں پر افلا یتدبرون، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جن کا براہ راست تعلق عقل سے، تدبر سے اور سوچ سمجھ سے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان لانے والے لوگوں تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور ہم تمہارے ان میجرز کو جو تم نے اٹھائے ہیں اس راہ درست عدل میں انہیں ہم اسٹیبلش کریں. یہ عقل کا تقاضا ہے کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کریں جسے آپ پسند کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان تحریروں کو کیوں سپورٹ کیا جائے، اگر ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم میں تین قسم کی آیات ہمیں ملتی ہیں. پہلی قسم کی وہ آیات ہیں جو فقط حکم دیتی ہیں، ایبسولوٹ حکم کہ تم ان تحریروں کو چلاؤ. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جب ان تحریکوں کو چلایا جائے گا اس عدل اور انصاف کی تو ہم اس کی جزا دیں گے. اور تیسرے قسم کی آیات وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر ان کو تحریکوں کو نہ چلایا گیا اور ذمہ داری کو بس پش ڈال دیا گیا تو ہم اس کی سزا دیں گے. تو پہلے قسم کی آیات میں کہا گیا کہ اس کام کو کرو اور کرنے کے لیے حکم سے ادھر یا سبھی جنا پیدا کی حکمت ہے ہسنا بچا تم میں لہم میں لگی گیا ایسا اٹھو اور اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو اٹھو الا سبیل رب کا بھی حکمت بمور اس طرح ہسنا کبھی حکمت سے کبھی دل خوش من نصیحت سے کبھی بحث اور مباحثے اور مجادلے کے ذریعے سے اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور انہیں آواز دو. ایک اور مقام پر سورہ ہود میں حضرت شعیب کے نصرے کے اندر ارشاد فرمایا گیا ان مرید و الا الاصلاح ما استطعت، جناب شعیب نے جب اس تحریک کو چلایا یہ تحریک انصاف اور تحریک قسط اور عدل ہے تو کہا ان مرید و الا الاصلاح ما استطعت کہ میری جتنی استطاعت ہے اتنی تو میں کوشش ضرور کروں گا. اب دیکھیے ان آیات میں کسی فیصلے پر گفتگو نہیں ہے، فقط حکم ہے. پہلی آیت میں خود ویلا سبھی رب کا حکمت دعوت دو اپنے اللہ کی سبیل کی طرف حکمت سے، موجود حسنا اور جاد الحمد نبی لیا حسن دل کو سن نصیحت کے ذریعے سے اور بحث و مباحثہ اس شائستہ طریقے پر کیا جائے، اپنے اللہ کی سبیل کی طرف دعوت دو، کوئی رزلٹ نہیں. دوسری آیت میں اریدو انی اریدو الا الاصلاح ما استطعت دو جتنی میری استطاعت ہے اتنی میں اس راہ میں کوشش کروں گا. تیسری سورہ یوسف کی آیت ہے جس کے اندر پیغمبر کو خطاب کر کے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ الی بصیرتی انا ومن التوابین سبحان اللہ وما انا من المشرکین، پیغمبر تم کہہ دو کہ یہ تمہاری سبیل ہے. اب ایک لفظ ہو گیا سبیل، اس کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. ایک لفظ ہم گزشتہ 8 تقریروں میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہے وہ ہے دین. دین کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. اب آپ دین کہیں تو راستہ، سبیل کہیں تو راستہ. اب جس راستے کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے قرآن، کہا پل ہاؤز ہز سبیل دین، اے پیغمبر کہہ دے کہ یہ تیری سبیل ہے، یہ تیرا راستہ ہے، یعنی اب یہ اللہ کا دین نہیں ہے محمد، یہ تیرا دین ہے. اللہ اور تو دعوت دے رہا ہے اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو کس چیز سے؟ الہ بصیرت انا ومن التوابین، اس بصیرت کے ساتھ جو پیغمبر کے پاس ہے اور ان لوگوں کے پاس ہے جو پیغمبر کی اتباع ہے. انا ومن التوابین، اب کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کتاب اتری موسیٰ کے اوپر, جائیں گے دو افراد موسیٰ موسیٰ کا بھائی اور وہ دعوت دیں گے. اب کہا قل حاضری سبیلی, کہنے کو دین اللہ کا ہے, تم کہہ دو کہ تمہارا ہے, تم کہہ دو تمہارا ہے, انا وابن تبعی, اور پھر ہم دعوت دیں گے تم کس کی طرف؟ اللہ کی طرف, بصیرت اس بصیرت کے ساتھ, انا وہ من تبعی جو مجھے ملی اور جو میری اتباع تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے اور میرے اتباع میں موجود لوگوں کو اس راستے کی ہدایت کرنے کی ذمہ داری سونپ دی. اور ہم یہ بیان کر کے شرک نہیں کر رہے, وما انا من المشرکین, ہم شرک نہیں کر رہے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں دین ہمارا حکم ہے قرآن کا سورہ یوسف, تم کہہ دو تمہارا دین اور تم اس کی طرف دعوت. اب عزیز علی گرامی, تینوں آیتوں میں کسی نتیجے پر گفتگو نہیں کی گئی, فقط ایبسلیوٹ حکم ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, یہ عین شرافت اور ایبسلیوٹ ریسپانسبلٹی. دوسرے قسم کی آیات وہ ہیں کہ جس کے اندر کرنے والوں کو جزا نویز سنائی گئی, اور کہا گیا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. دیکھو جب لوگ الذین یبلغون رسالات اللہ, اب دیکھیں جمع کے سیرت میں قرآن مجید میں بات کی, سارے سورت کے ٹینس میں بات ہو رہی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ, یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں ایک رسالت نہیں ساری رسالتوں کے امین ہوتے ہیں, شرع رسول کے تعلق سے ساری رسالتوں کے امین ہوتے ہیں. میرے نوجوان دوستوں, اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی تو اللہ اکبر, ان نو تقریروں کا کوئی حاصل نہ رہتا. الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشونہ, جب کچھ لوگ کھڑے ہو کر ساری رسالتوں کی تبلیغ کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں, ساری رسالتوں کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, وہ یخشون ہوں بلا یخشون, اور کسی چیز ڈرانے والی چیز سے وہ ڈرتے نہیں. ایک رسالت کی ذمہ داری کی بات نہیں ہو رہی, دو رسالتوں کی ذمہ داری کی بات نہیں ہو رہی, تین رسالتوں کی ذمہ داری کی بات نہیں ہو رہی. الذین یبلغون رسالات اللہ, جتنی رسالتیں آئیں اللہ کی طرف سے وہ ساری رسالتوں کے ذمہ دار ہیں, اور اس ذمہ داری کو اٹھانے میں کسی ڈرانے والی چیز سے ڈرتے نہیں. وکفا باللہ حسیبا, ایسوں کے لیے ہم کافی ہیں, ایسوں کے لیے ہم کافی ہیں. یہاں پر عجز کی بات تھی کہ اللہ بہت رسیبہ, اللہ ایسوں کے لیے کافی ہو جائے, ساری رسالتوں کے امین. اور جب آپ اتارتے ہیں السلام علیکم, یا وارث آدم صفت اللہ, وارث نوح نبی اللہ, وارث ابراہیم خلیل اللہ, وارث موسیٰ خلیل اللہ, وارث عیسیٰ روح اللہ, وارث محمد حبیب اللہ. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ جو ساری رسالتوں کے امین ہیں, وہ یخشون ہوں بلا یخشون احدا الا اللہ, جو کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں سوائے اس واحد خدا کے جو ڈرنے کے قابل ہیں. فکفا باللہ حسیبا, ہم ان کے لیے کافی ہو جائے گا. تیسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جہاں پر عذاب سے ڈرایا گیا. اللہ بس جب لوگ اللہ سے میثاق مانتے ہیں نا اس سے بات کرتے ہیں. بلدینا اونچل کتاب اور کتاب کی حفاظت کی اس سے وعدہ کر لیتے ہیں. بلے ناش فلا قسم ہوں, لیکن پھر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے اور ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. بس اور جو ذمہ داری ہم نے انہیں دی اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. بس میرے بھی سمانا کلیلا اور چھوٹی سی دنیا کے بس اس بڑی سی بات کو بیچ دیتے ہیں. وہ بائی سما یہ شرون وہ کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں, وہ کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. یہ تیسری قسم کی آئے تھے کہ جس میں ہوشیار کیا گیا ان سارے لوگوں کو کہ جو ذمہ داری کے اس عظیم بوجھ کو اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ورنہ بس براؤ ضروری. دیکھیے جو چیز پیچھے ہوتی ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آتی, جو چیز سامنے پڑی ہوتی ہے نا بار بار نظر آتی ہے, بار بار زمین کو کچوکے دیتی ہے, بار بار سینس آف ریسپانسبلٹی کو بیدار کرتی ہے. تو وہ کرتے کیا ہے اسے اٹھایا پوری سی پیچھے پھینک دیا, نہ سامنے ہوگی نہ ریسپانسبلٹی کی کوئی احساس ان کے اندر پیدا ہوگا. قرآن کریم کہتا ہے بس کرو بھی سمن پرندہ, انہوں نے چھوٹی سی دنیا کے لیے بہت بڑی بات کی تھی. ببائی سے مائی شرون یہ بہت خسارے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ کیوں اس اشاد اسلام اور تحریک اسلام کی ذمہ داری لی جائے. عزیزو انسان پر دو قسم کی خلافتوں کا بوجھ ہے, ایک خلافت عام انی جائل فی الارض خلیفہ, ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا. اس عام خلافت میں آپ اور ہم سب کے سب شامل ہیں, لہذا نیابت الہی کی منزل پر ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ زمین پر نظام قسط و عدل انصاف سچائی کا بول بالا ہونا چاہیے, اور جو بھی ہماری ذاتی کیپیسٹی میں کانٹریبیوشن ہو وہ کانٹریبیوشن ہم خلیفۃ اللہ ہونے کے حوالے سے اسے ادا کرتے چلے جائیں. ایک ہے خلافت خاص, یاد آؤدا انا جالنا تھا خلیفتن فلاس فاقم بین الناس سبیل ہا. اے داؤد ہمیں تجھے زمین پر اپنا نائب بنایا, فاقم بین الناس سبیل ہا اور ناس پر حق اور انصاف کے ساتھ نظام کو قائم کرو. ایک ہوئی خلافت عام جس میں میں اور آپ سب شریک, اور ایک ہے خلافت خاص جو داؤد اور داؤد جیسوں کو ملی اور انہیں کہا ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا. فاحکم بین الناس بالقسط, اب تمہارا کام انسانوں اور ناس کے درمیان قسط اور عدل کا نظام نافذ کرنا ہے. اللہ اکبر, داؤد کی یہ ذمہ داری ہو کہ قسط اور عدل نافذ کرے تو محمد کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ نافذ کرے, محمد کی ذمہ داری نہیں ہوگی قسط اور عدل کو نافذ کرے. ارے جتنی داؤد کی ذمہ داری تھی وہ تو فقط ایک زمانے تک محدود تھی, اور جو محمد کی ذمہ داری ہے تو قیامت تک کے لیے ہے. وجود یہ کائنات میں آلے محمد بلند دار کروا محمد. اب بات کیا ہے, بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ نظام اسلام آئی اشاع کے دین ہو اور اس کا سب سے سمپلس جو تعریف بیان کی جا سکتی ہے وہ ہے نظام انصاف آئے, نظام عدل آئے, ظلم نہ ہو سچائی پھیل جائے. اور یہ کس راستے کی بات ہے, ان دینا عند اللہ اسلام, وہی راستہ جسے ہم نے اپن شاستر تک اسلام کا نام دیا, آدم لائف اسلام, ہوں لائف اسلام, لائف اسلام, محمد لائف اسلام, راستہ ہمارا ایک ہی ہے. اور اس راستے میں ہم مسلسل عدل کی بات کر رہے ہیں, ون پوائنٹ ایجنڈا سارے نبیوں کا. علی صاحب گرامی آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہم یہ سینا دینا عند اللہ اسلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو کم از کم پانچ اصول ہمیں نظر آتے ہیں. پہلا اصول, اس خدا کو مانو جو حقیقت میں تمہارا خالق و مالک ہے. دوسری بات, اس نبی کی نبوت پر یقین رکھو کہ تمہارے لیے کتاب اور شریعت اور یاد الانصاف کا پیغام لایا. تیسری بات یہ ہے کہ نبی کے بعد اس رہبر کی رہبری کو مانو, اس کی قیادت کو تسلیم کرو کہ جس کے ذمہ پیغمبر خلص اور عدل کے اس میدان کو چلانے کی ذمہ داری رکھ گیا. کل میں نے آپ کے سامنے وہ آیات پڑھی پیسہ فرق کا پانچ رب کا فرق. جب تم فارغ ہو جاؤ کارے رسالت مکمل ہو جائے پانچ انہیں نہ کرو وہ جاؤ رب کا فرق اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کر دو. تو اس قائد کی قیادت کو تسلیم کیا جائے کہ جس قائد پر اس قیس اور عدل کے نفاذ کی ذمہ داری ہے. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ان عبادات کو بجا لایا جائے کہ جس کے ذریعے سے اس دین کی اس راستے کی مینیفیسٹیشن. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان معاملات کو انجام دیا جائے جو ان کے معاملے میں معاملات ہیں, یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. بظاہر یہ پانچ باتیں لیکن یہ بہت بڑے بڑے مفاہیم ہیں. توحید کا مفہوم, نبوت کا مفہوم, امامت کا مفہوم, عبادات کا مفہوم اور حقوق اور معاملات کا مفہوم, یہ بہت بڑی بڑی بات ہے. اب ان ساری باتوں کو سمیٹ کر اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو دو حرف کے لفظ میں بیان کر سکتی ہوں اور وہ ہے حق. ایک لفظ میں بیان ہو سکتا ہے اللہ ہے تو حق, نبی ہے تو حق, قیادت الہیہ ہے تو حق, حقوق ادا کرنا ہے تو حق, عبادت ہے تو حق. سارے دریاؤں کو سمیٹ کر ایک کوزے میں بند کر دیجیے, اس کوزے کو کہتے ہیں حق. اب جب ان سارے دریاؤں کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے تو کہا کتاب کے لیے بنزل نہ لے کر کتاب بالحق, جو کتاب آئی یہ حق ہے. لقد جاء رسول ربنا بالحق, یہ جتنے نبی آئے اللہ کی طرف سے وہ سارے کے سارے حق. قد جاءكم رسول من الحق, وہ جو تمہارا رسول آیا عین حق. ماں نزلوا الملائکۃ الا بالحق, ہم نے ملائکہ نہیں اتارے سوائے اس کے عین حق. زیادہ کا بیان اللہ ہو هو الحق, جسے تم خدا کہتے ہو نا وہ عین حق ہے. یعنی اللہ کی حق, سارے نبی بھی حق, کتاب کی حق, فرشتے آئے وہ بھی حق, قول خدا بھی حق. یعنی سارے دریاؤں کو سمیٹا تو ایک لفظ بنا جسے آپ کہتے ہیں حق. اب میری پہلی تقدیر کی طرف پلٹ کر آئیے, یہ جو لڑائی ہے حسین ابن علی کی اسے کیا کہتے ہیں؟ حق اور باطل کی لڑائی. یہ مارتا ہے نبوت کی, محمد کی نبوت کے لیے, یہ مارتا ہے سارے انبیاء کی رسالت کو بچانے کے لیے, یہ معاملہ ہے فرشتوں کی بچانے کے لیے, یہ معاملہ ہے قیامت کو بچانے کے لیے, یہ معاملہ ہے عبادت کو بچانے کے لیے, اور یہ معاملہ ہے حقوق انسان کو بچانے کے
لیے. محمد علی محمد لن تسلم.
اور ایک لفظ میں سمٹ گئی, اتنی بڑے مفتگو, اتنے بڑے بڑے مفاہیم ایک لفظ میں سمٹ گئے. حق اور حق کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا؟ حسین کے ساتھ. حسین کے ساتھ. اب حسین کے ساتھ کون کون ایسوسیٹڈ ہے؟ توحید بھی, نبوت بھی, عدالت بھی, انسان کے معاملات بھی, فرشتے بھی, قیامت بھی, سارے کے سارے حسین کے ساتھ ہیں. اب بس کیا گیا؟ جو حسین کا مخالف ہے وہ اللہ کا منکر ہے, جو حسین کا مخالف ہے وہ نبی کا مخالف ہے, جو حسین کا مخالف ہے وہ انسان کے حق کا مخالف ہے, اور جو حسین کا مخالف ہے وہ قیامت کی جواب دہی کا منکر ہے. یہ حسین ہم دیکھیں جاگرن کی عادی ہے نا, اشاعت اسلام, نظام مصطفی, پھر ہم کہتے ہیں مارے گئے سب باتیں, باطل الگ ہو گیا, حق الگ ہو گیا, ایک روشنی کی چمکتی ہوئی تکلیف تھے اس کی امام حسین علیہ السلام. جس وقت یہ جاگرن کا بیان کرتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہمیں کمپریہنشن ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, کس حق کی بات کر رہے ہیں اور کس بات کی بات کر رہے ہیں. ہم سچ بولنے کو ہوتے ہیں, امام حسین بہت سچ بولتے تھے اور یزید بہت جھوٹ بولتا تھا, امام حسین بہت عبادت کرتے تھے یزید کتوں سے کھیلتا تھا, امام حسین بہت پاسا تھے یزید جو ہے وہ شراب خار تھا. کیا یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا؟ اللہ اکبر, جس وقت یہ کہا جائے مالک حق و باطل یا حسین کی کربلا نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا, تو یہ مقصد یہ ہے کہ تحریک کے انبیاء کو حسین نے باقی کی تحریک سے بالکل ہٹا دیا. اللہ کر دیا. اب ایک طرف نبیوں کی تحریک چلے گی جس کا علم حسین کے ہاتھ میں ہے, اور دوسری طرف جو حسین کا مخالف ہے وہ آدم سے خاتم تک سارے نبیوں کا مخالف ہے. یہ مقصد ہے اس بات کا. تو اللہ اکبر, اجنان گرامی, مختلف پیغمبروں کو اس نظام قسط و عدل کے قائل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مواقع دیے, داؤد کو سلطنت دی, سلیمان کو دی, خود ہمارے پیغمبر کو بھی ایک دنیاوی حکومت قائم کرنے کا بہت بڑا موقع ملا. پیغمبر نے اپنی اس مدت میں معاملات قسط و عدل کو بہت خوبصورتی کے ساتھ معاشرے میں نافذ کیا اور عملاً اس انصاف کا دور دورہ کر کے دکھایا. لیکن ہوا یہ کہ بعد پیغمبر لوگ اس انصاف کے راستے سے ڈیویٹ کرنے لگے, اور اپنی کسی کو دشا پتری میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ کشتی جو تھی اس میں سوراخ ہونے لگے. دیکھیے عزیزوں, کشتی میں اگر سوراخ ہو جائے نا تو ہم خضر کی سنت پر چلنے والے لوگ ہیں. کشتی کے سوراخ کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ سوراخ درست ہو جائے گا کشتی پھر اگلے استعمال ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی کشتی ہی پر ڈبونے کی کوشش کرے پھر یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بعد رسول کشتی میں سوراخ کیے گئے, خلافت دور سے کشتی میں سوراخ ہونا شروع ہو گئے تھے. ہیومن سلیوری, انسانوں کے غلامی کا سسٹم آ چکا تھا. مال کی ہوڈنگ یعنی رسائل کی ذخیرہ اندوزی چند راتوں کے اندر شروع ہو چکی تھی. کلاس ڈیفرنسیشن, طبقاتی امتیاز پیدا ہو چکا تھا. کچھ ہیپس تھے, کچھ ہیپ ناٹس تھے. عدالت کا نظام اب وہ بالا ہو گیا تھا. یہ خلافت دوم سے سلسلہ چل پڑا تھا اور خلافت سوم میں اپنے انتہائی کمال کو آ گیا. اور جو کسر رہی صحیح تھی وہ اس پیریڈ میں ختم ہو گئی. لیکن بنی امیہ کا کھلا ہوا وہ دور جو معاویہ کے پیریڈ میں شروع ہوتا ہے, اس میں فقط کشتی میں سوراخ کرنے پر اکتفا نہیں کی گئی, اس میں کشتی کو مکمل طور پر برباد کرنے کی اور اسے ڈبو دینے کی کوشش کی گئی. کشتی میں سوراخ ہوتا رہے تو حسین بارش انبیاء ہیں, خضر کی سنت پر عمل کریں گے. لیکن اگر کشتی کو ڈبویا جائے گا تو خاموش رہنا حسین کے لیے نام. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی تحریک کا آغاز جب کیا جس وقت آپ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کشتی کو بنی امیہ نہیں چھوڑیں گے, اور پہلی اوپن کنفرنٹیشن آپ کی بنی امیہ کے ساتھ دربار ولید میں ہوئی, جہاں ولید نے آپ سے سوال بیعت کیا. عزیزوں, امام حسین علیہ السلام سے سوال بیعت, یہ فرق سے سوال بیعت نہیں ہے, یہ شرط سے سوال بیعت نہیں ہے, یہ تحریک انبیاء سے یہ مطالبہ ہے کہ آج سے تم قسط اور عدل کی بات چھوڑ کے ظلم اور استبداد کے ہاتھ کو تھام. امام حسین علیہ السلام کا اس بیعت پر ہاں کہہ دینا, حسین کا ہاں کہنا نہیں تھا, آدم سے خاتم تک سارے نبیوں کا ہاں کہہ دینا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ولید کی بات سنی اور کہا, ولید کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اہل بیت النبوہ ہیں, ہم مادر الرسالہ ہیں, ہم مختلف الملائکہ ہیں, تہذیب زمانے نے ہم سے سیکھی, عدل و انصاف کے ہم ہوگر ہیں, یہی شراب خوار جانوروں سے کھیلنے والا, ظلم اٹھانے والا, ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والا کہ جس کی کوئی بڑائی بیان نہیں کی جا سکتی, تم ہی فیصلہ کرو کیا ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہماری بیعت کی جائے یا ہم سے بیعت مانگی جائے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کا سوال, ولی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. امام نے ارشاد فرمایا, یقینی بات ہے کہ تم یہ چاہو گے نا کہ ہم اس بات کا جواب تمہیں مجمع عام میں دیں, اور بیعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی مجمع عام میں ہو جائے. ولی نے کہا بے شک. کہا اچھا, پھر صبح ہونے کا انتظار. عزیزوں, امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار سے باہر نکلے اور اس سفر کی طرف آپ کی آنکھیں لگ گئی جو سفر شہادت کی طرف جاتا تھا. اب اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانا تھا, کشتی میں سوراخ تو بہت تھے, اب اسے ڈوبنے سے بچانا تھا. حسین بن علی نے کربلا کا سفر شروع کیا. میں گزشتہ تقاریر میں آپ کی وہ ساری باتیں 58 ہجری سے 60 ہجری تک مختلف اوقات میں آپ کی سماج کی پیش نظر کرتی چلی. اب میں آخری تقاریر امام حسین علیہ السلام کی ان کے چند جملے آپ کے سامنے دوہرا ہوں. امام چلے, زحزم کی پہاڑیوں پر ان کا لشکر آپ کے سامنے آ گیا, آپ نے انہیں پانی بھی پلا دیا, اور اس کے بعد نماز ظہر کا وقت قریب ہوا. امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر سے پہلے لشکر پور کو خطاب کیا. اس خطاب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, میرا ایک ہی عذر ہے تمہارے سامنے, وہ یہ کہ یہ عذر میں اپنے اللہ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. تم نے خط لکھ لکھ کر مجھے بلایا اور تم نے کہا ہمارے پاس قیادت اور امامت نہیں ہے, اور تمہیں ظلم کے نظام سے باہر نکلنے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے, اس لیے میں تمہاری قیادت کرنے کے لیے آ گیا. اب اگر ایسے نہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے الفاظ پر قائم نہیں رہ سکتے, تو میں واپس پلٹ جاتا ہوں. دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی امام حسین علیہ السلام نے. پہلی چیز کہ وہ خود نہیں آئے, امام لوگوں کی انویٹیشن پر آئے, یہاں پر وٹنس کیا ان 12,000 انویٹیشنز کو. یعنی اس جملے کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہ بلاتے تو امام نہ جاتے اور امام تحریک نہ اٹھاتے. اس جملے کے تاریخ میں رقم کروانے کا مطلب یہ ہے کہ عوام ساری کی ساری ظلم کے نظام سے بے چین ہو چکی تھی اور اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی, ایسے میں انہیں قیادت کی ضرورت تھی, اور امام پر لازم تھا کہ وہ اٹھ کر ان کی قیادت کرتا. امام حسین علیہ السلام پر کیوں لازم تھا؟ دیکھیے, آپ پر وراثت انبیاء کی بھی ذمہ داری ہے اور دوسری سیاست کی بھی ذمہ داری ہے. اسلام کی سیاست کے حوالے سے اگر وہ خاندان ایسے حالات میں لوگوں کو لیڈ کرنے کا حق رکھتا ہے تو فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے میں تاریخ کے چند نادان لوگ یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ان خطوط پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا, کوفے کا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو پتا نہیں کوفی جو تھے سارے کے سارے بدار تھے. یہ باتیں عوام کی کنزمپشن کے لیے تو ہو سکتی ہیں, امام کی کنزمپشن کے لیے نہیں. اس لیے کہ اسی کوفے سے میں سمے تمار بھی تھے, اسی کوفے سے رشید ہجری بھی تھے, اسی کوفے سے مسلم نے اور سجا بھی تھے, اور اسی کوفے سے حبیب ان کے مظاہر جیسے عاشقان رسول اور جان قربان کرنے والے بھی تھے. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی اور ہماری مرزا کی تحریکوں کے سال وارڈ جو ہے نا, وہ سارے کوفے سے ہیں, سارے کوفے سے. تو امام کی بھی کہنا کہ آپ کیوں گئے کوفے والے جو بدار تھے, آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا, تو کوفے میں تو یہ سارے لوگ بھی تھے نا جنہوں نے بربر کر حامی ابن عروا حبیب ابن مظاہر اللہ اکبر جنہوں نے بربر کو بلانے دی. یہ امام کی کنزمپشن کے لیے سینٹینس نہیں تھا. امام نے ظہر کے نماز سے پہلے خطبہ کیا, پہلا خطبہ یہ پیش کیا کہ خود نہیں آیا, عوام کی پکار پر. اور ایسے میں امام کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو ظلم کے پردے سے چھڑائے. اور دوسری بات امام نے یہ کہی کہ اگر تم ساتھ دینا نہیں چاہتے تو نہ دو, میں اپنا عذر اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں, یعنی میں پیچھے نہیں جاؤں گا. امام کا بڑا ہوا قدم کبھی پیچھے کی طرف نہیں جاتا, میں تو اپنی چہرے کو آگے چلاؤں گا, لیکن اگر تم نے اس میں ساتھ دیا تو تمہاری نجات ہے, اگر ساتھ نہیں دیا تو اس میں تمہاری تباہی اور بربادی. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے کی طرف چلتے ہوئے ایک اس کے سارے آئیڈیلز کو بیان کرتی ہے, اس کی ساری آرزوؤں کو بیان کرتی ہے, اس کی ساری خواہشات کو بیان کرتی ہے. آپ نے اس وصیت سے لکھا ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ بین محمد عبده ورسوله وجاء الحق من عند الحق بین جنۃ والنار بالحق بین سات علی آیات علی آل بقیہ ان شاء یبصر فی القبور انی لم اخرج شرا وبطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما ارسل طلب الاصلاح فی امت جدی وفیرا بسیرا جدی ودیا لی ابن رسال فمن قبلنی بقول الحق ومن رجب حاضر سبے. یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کے رسول ہیں جو مقام حق سے پیغام حق لائے. حسین گواہی دیتا ہے جنت اور نار پر حق ہیں. حسین گواہی دیتا ہے کہ ایک روز وہ ہوگا کہ جب اللہ مردوں کو قبروں سے باہر نکال دے گا, وہ گھڑی آئے گی ضرور بین اللہ یا اس من پر قبول, جب مردے قبروں سے نکل کر اس کے سامنے جواب کی گئی بڑا ظالم بڑا مستقل. میں اس لیے اپنے گھر سے نہیں نکلا کہ میں سرکشی کی طرف ہوں, میں خود ستائی اور خود بڑائی کی طرف ہوں, میں کوئی شر پھیلانا چاہتا ہوں, کوئی فساد برپا کرنا چاہتا ہوں. انما خرجتا یہ طلب الاصلاح ہے فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کے معاملات کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وہ اسی رب سیرت جدی وہ ابھی میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کی ریوائول مانگتا ہوں. اور کیا ہے سیرت محمد قسط راضی, اور کیا ہے سیرت علی قسط راضی. میں کس چیز کی ریوائول چاہتا ہوں, قسط عدل کے ریوائول چاہتا ہوں. وہ اسی رب سیرت جدی و ابھی علی ابن ابی طالب ہمن خبرنی بے قول حق ہے واللہ اولا بالحق, جو اس قول حق میں میرا ساتھ دے گا وہ اللہ کی سچائی پر گواہی دے گا. اور یہ جان لو کہ اللہ سے بڑی سچائی کوئی نہیں. ہمن ربے اللہ ہار کا صبر, اور جو رد کر دے گا مجھے اس کے رد کرنے پر میں فقط صبر کروں گا, یہاں تک کہ اللہ میرے اور رد کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے. یہ ہے حسین کی کربلا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام لوگ غلط وضو کر رہے تھے اس کے وضو کو ٹھیک کرنے چلے, لوگ غلط سجدہ کر رہے تھے ان کے سجدے کو ٹھیک کرنے چلے, لوگ صفیں صحیح نہیں باندھتے تھے ان کی صفوں کو صحیح طرح بدلوانے چلے. اللہ اکبر, اسی رب سیرت جدی و ابھی میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کی ریوائول کے لیے چلا ہوں. وہ سیرتیں جو سوائے قسط عدل کے کچھ بھی نہیں. جس معاشرے میں انصاف کا دور دورہ ہو جائے نا عزیزو, اس معاشرے میں لوگ اللہ سے عشق کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اور جس معاشرے میں ظلم پھیل جائے اس معاشرے میں کمزور اللہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. آج ہم اپنی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار اپنے اللہ کو ٹھہراتے ہیں, ہائے اللہ تو نے یہ کر دیا, ہائے اللہ تیری وجہ سے یہ ہوا, ہائے اللہ تو چاہتا کہ یہ نہ ہوتا. ہم اپنی ساری مصیبتوں کی ذمہ دار اپنے اللہ کو قرار دیتے ہیں, اس لیے کہ کمزور اور مظلوم معاشروں میں اللہ جو ہے وہ انسان کے لیے عشق کی آمادگاہ نہیں ہوتی. جس معاشرے میں امن ہو, سکون ہو, اطمینان ہو, فراوانی ہو, اس معاشرے میں اللہ کا عشق پیدا ہو. پروردگار یہ آسائش تیری ہے, یہ اطمینان تیرا ہے, یہ امن تیرا ہے, یہ رزق تیرا ہے, تو بندہ بندگی کی طرف راغب ہوتا ہے. تو سیر و سیرت میں جدی وہ ابھی میں اپنے باپ اور اپنے نانا کی سیرت کا حیا چاہتا ہوں, رائے میں چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے زمین پر ایسے بستیاں بساؤں جہاں عشق الہی دوبارہ. پھر فاصلہ آگے بڑھا, منزل بیضا کرایا اللہ اکبر, منزل بیضا پر امام حسین علیہ السلام نے آخری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا. اور آپ کو پتا ہے آپ کے امام نے, آپ کہتے ہیں غریب امام, آپ کہتے ہیں کمزور امام حسین علیہ السلام, اللہ اکبر ہم جانتے نہیں ہمارے امام کو، تو ہم غریب کہتے ہیں، کبھی کمزور کہتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیسے کیسے ڈیروگیٹری الفاظ سے اپنے امام کو یاد کرتے ہیں. ارے جس کے آنکھ کے اشارے پر کائنات کھیلتی ہو، ارے کائنات کس سے نہیں بنی، لولا کا امام محمد تجھے خط نہ کرتا تو کائنات کو خط نہ کرتا. اور حسین کون ہے، حسین کون ہے، پشت پر بیٹھ جائیں تو وہ لولا کا امام خلق الاخلاق سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، وہ ہے حسین. کہ جس کی ناپسندیدگی مقصد تخلیق کائنات کو پسند نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بیچارہ ہے، وہ مسکین ہے. اللہ اکبر، منزل بیضا پر آپ کے امام نے، آپ اس طرح کھڑے ہوئے جیسے حاکم اپنے رعایا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کمر سے تلوار نکالی، اور تلوار کون سی تھی، ذوالفقار. وہ ذوالفقار کمر سے نکالی، زمین میں کاڑی، قبضۂ تلوار پر ہاتھ رکھا ہے، اور آخری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا میرے امام نے. آپ نے ارشاد فرمایا، میں رسول سے سنا ہے، من رائے سلطان جائے نہ کہنا اہل اللہ مخالف سنت رسول اللہ، یا مانو تین بار اللہ ہے میری کس نے بڑا مان. میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب تم میں ایسے حاکم پیدا ہو جائیں جو جبر اور تشدد سے تم پر حکومت کریں، من رائے سلطان جائے ناپسند لے اہل اللہ جو اہل الہی کو توڑ دیں، مخالفت سنت رسول اللہ وہ سنت رسول کی مخالفت کریں، وہ حرام کو حلال کر دیں، یا مرون اپنی عباد اللہ میں لکھنے والا اقوام، اور ایسی حکومت کا دستور ہو کہ سوائے گناہ کے کچھ اور نظر نہ آتا ہو. میرے نانا نے کہا، اگر کوئی ایسے جاگروں کو برداشت کرے گا تو روز حشر وہ ان کے ساتھ ہی قرار دیا جائے گا. اب سمجھ میں آئے آپ کے امام حسین کیوں ہر دور کا ظالم اور عامر آپ سے ڈرتا ہے، کیوں ہر دور کا ڈکٹیٹر آپ کے نام سے کانپتا ہے. من رائے سلطان جاگرن، اگر میں کبھی سلطان جاگر کو دیکھوں جو ایسے الہی کو توڑتا ہو، سنت رسول کو پامال کرتا ہو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہو، اور گناہ کو پھیلانے مجھ پر فرض ہے، حکم ہے خدا کا کہ اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا اگر تو نے خاموشی اختیار کی. تو حسین ابن علی کی خاموشی ہرگز بھی نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے، ذوالفقار پر ہاتھ رکھے، یہ آخری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا، ہو ساتھ تھا. اس نے جب یہ انداز دیکھا آپ کے نام کا اور یہ تقریر سنی تو قریب آ کر کہا، فرزند رسول خدا کی قسم، اگر یہی آپ کی خواہش کا منشا ہے جو آپ نے بیان کی تو میں آپ کو آپ کی جان کے بارے میں ڈراتا ہوں. یعنی جو آپ نے بیان کیا نا کہ لڑائی، اگر یہی آپ کی خواہش ہے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے. آپ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تو ارے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. ہائے ہائے الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشُنَهُ وَلَا يَخْشُنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، جو ساری رسالتوں کے امین ہوتے ہیں، کوئی ڈرانے والی چیز انہیں ڈرا نہیں سکتی سوا اور خدا واحد کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ہم ان کے لیے کافی ہو جاتے. ہم تو کس سے خطاب کر رہا ہے، تو کس سے مخاطب ہے، کون حسین السلام علیکم یا وارثا آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارثا نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارثا موسیٰ خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارثا ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارثا عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارثا محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارثا علی ولی اللہ. تو کس سے مخاطب ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. اگر موسیٰ موت سے ڈرتے تو حسین ڈرتے، اگر عیسیٰ موت سے ڈرتے تو حسین ڈرتے، اگر ابراہیم ڈرتے تو حسین ڈرتے. علی حسین ڈرتے، اگر علی ڈرتے تو حسین ڈرتے، تو حسین بن موت، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. اللہ اکبر، خور نے امام حسین علیہ السلام کے تیور دیکھ لیے، منزل پیدا سے کربلا کے دشت تک کا سفر، اور اس زمین پر گھوڑے کا داخل ہونا. خود کے پاس قاصد آیا تاکہ رو حسین ابن علی کو اسی مقام پر، امام نہیں رکنا چاہتے تھے، خور نہ رک سکا. اس وقت بھی آپ کے پاس وہی تھوڑے سے لوگ تھے، خور کے پاس اس وقت بھی 2000 کا لشکر تھا، نہیں رک سکا. امام نے دائیں طرف گھوڑا پلٹایا اور فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ آپ ایک ایسی زمین پر پہنچے جہاں پہنچ کر آپ کی سواری خود بخود ٹھہر گئی. آپ نے یہ کے بعد بھی میرے ساتھ تھوڑے تبدیل کیے، سواری آگے نہیں بڑھی. آپ نے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے، کسی نے کہا واسریا، کسی نے کہا مالیا، کسی نے کہا نینوا، آخر میں کہہ دیا اسے کربلا کہتے ہیں. ادھر آئے تھوڑے سے، زمین سے مٹی کر کے مٹی اٹھائی، اس مٹی کو سونگا، اس کے بعد واپس جا دی، کہا بخدا یہی میری پتیگاہ ہے، یہی میرے سامان کے اترنے، یہی میری سواریوں کے ٹھہرنے، یہی میرے قیام کے دبنے کا مقام ہے، یہی میں قبی ہوں گا، یہی سے میری حد کے برمت ہوگی. پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار، بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں برداشت کرنے سے دل کام جاتے ہیں اور چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دشمن ہنستے ہیں اور دوست آنا گری کرتے ہیں. میں اپنے ایسے تمام امور کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آتا. دوسری محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے، اور وہ عاشور کی شب جب طبل جنگ بجا، امام حسین علیہ السلام کو مبارک سے مبارک طلبی کی گئی، آؤ اور اپنے جوانوں کو بھیجو اور جنگ کا آغاز کرو. عزیزو، میرے امام نے ایک شب کی مہلت، ہم آج لڑائی لڑنا نہیں چاہتے، ہم آج کی شب عبادت میں بسر کرنا چاہتے. حسین کے سجدے تھوڑے تھے، حسین کے سجدے تھوڑے تھے، عبادتیں کم تھیں، نہیں حسین کو کسی کا انتظار تھا، کسی کا انتظار تھا. وہ شب کی مہلت دی، ادھر فوج اشیاء میں غور تھا، بے چین مسترد. اس کے بھائی نے پوچھا تو اتنا مسترد کیوں ہے، کہا آؤ تمہیں ایک آواز سناؤں. ہاتھ پکڑ کر پشت خیام حسین پر لایا، اور وہاں ایک آواز سنی، چھوٹے بچے کہہ رہے تھے الاتاش الاتاش الاتاش، ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں. اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تمہیں پتا ہے اس پیاس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں حسین ابن علی کو کھول کر لایا، میں حسین ابن علی کو کھیل کر لایا. اللہ اکبر، اب میں اس کا اجالہ چاہتا ہوں. عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے اس شب کی مہلت کسی کے انتظار میں نہیں. وہ فجر عاشور، وہ برق آنا، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے قتل ہونا، وہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ کا مچنا، برقع چلا جانا، یہ حسین ابن علی کی عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی تھی. وہ عاشور کی شب امام حسین علیہ السلام نے چراغ جلایا بھی، چراغ اٹھایا بھی، اجزاء اور اقربا کے مجمع سے آپ نے گفتگو کی، اس کے بعد آپ نے ساروں سے کہا جاؤ کل جنگ کی تیاری کرو. حسین ابن علی کے پاس سے مجمع چھٹ گیا، امام اٹھے اور ایک ایک خیمے کا چکر لگا، انصار کے خیموں سے گزرے، عائشہ کے خیموں کی طرف آئے، کسی خیمے میں ام لیلہ اور علی اکبر نظر آئے، کسی خیمے میں رباب اور علی اکبر اور ننھی سکینہ دکھائی دیے، کسی خیمے میں اون و محمد بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے، کسی خیمے میں بھائی کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، کہیں ام کلثوم عباس سے گفتگو فرما رہی ہیں، حسین ابن علی نے ان سارے خیموں کا نواز لے لیا. اللہ اکبر، جب وہ عاشور کی رات ختم ہوئی، امام حسین علیہ السلام اس فجر کا انتظار کر رہے تھے. کون سی فجر؟ بل فجر بلیاؤ الاشر، وہ دس طویل راتوں کی تاریکی کے بعد طلوع ہونے والی صبح، جس صبح عاشور. ارے یہ رات لیلۃ القدر ہے، وہ عجیب رات ہے جو ہزار مہینوں کی مصیبتوں قدر کی رات حسین ابن علی نے گزاری، اور اس کے بعد صبح عاشور نمودار ہوئی. آپ نے بیٹے سے کہا گلدستہ اذان پر جاؤ، علی اکبر نے اذان دی، آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، لشکر بھی ترتیب پا گیا. اور اللہ اکبر، چاشت کے وقت ظہر کے قریب پہلا حملہ بھی ہو گیا، 50 اصحاب پہلے حملے میں شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام جب نماز ظہر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، دو رکعت نماز خوف، حالت جنگ میں فقط نماز خوف پڑھی جاتی ہے، دو رکعت، تیروں کا میل چلنے شروع ہوا، بارش برسنے لگی. آپ کے اصحاب باہر نکل آئے سفر سے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جو تیر آئے ہمارے سینے پر لگے تھے. فاطمہ کا لال نہ کر حسین ابن علی نے دور کا نماز تمام کی، آپ کے کئی اصحاب تیروں سے شہید ہو چکے. اللہ اکبر، آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا. وہ ایک دوپہر اتنی طویل ہوئی کہ حسین ابن علی کا گھر گھر خالی ہو گیا. اس ایک دوپہر میں آپ نے عباس دامن میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے سمیٹے، آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا. ارے وہ لاشا علی اکبر جس کو اٹھانے سے پہلے اٹھاؤ مکان کے لکھتے تھے کہ حسین کے سر اور داڑھی کے بعد سیاہ ہے. لاشا علی اکبر کو لاتے لاتے آپ کے سر اور باڑی کی داڑھی کے بعد سفائی ہو گئی. وہ ایک دوپہر جس میں آپ نے اپنے 35 برس کے بھائی کے ہاتھ کٹے ہوئے اٹھائے، اس کے لاشے کو دریا پر چھوڑا. وہ ایک دوپہر جس میں آپ نے اون و محمد کی تعزیتیں قبول کی. ارے بھائی علی اکبر، حسین جنہ کا لاشا اٹھا لائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. سینائے رباب کی طرف پڑھ رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. آخر کار حوصلہ کر کے آگے بڑھ بھی گئے. ماں بڑی لائیے آقا، بچے کو مجھے دے دیجیے. اب حسین نے چادر کا دامن پکڑا، علی اکبر کا لاشا، خون بھرا لاشا. آپ نے رباب کے بازو کو تھام لیا، کہا رباب ہم امام ہیں. کہا بے شک آپ امام ہیں. اس نے خیمہ پر تشریف لے گئے، بیبیاں ساتھ ہیں. ہائے عزیزو، وہ ذوالفقار کمر سے باہر نکالی، ایک ننھی کی قبر کو دی، علی اصغر کو قبر میں سلا دیا. اس کے بعد کہا بہن اب تو کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی. بہن نانا کا کوئی کونا لباس لے آؤ. زینب نے الفاظ سنے تم تو کبھی چھوٹ گئی. ہائے اپنے عاشور، تو اتنی قریب آ گئی. بہن لے آئی تو لباس لے آئی، جہاں پہ حسین علیہ السلام نے اس لباس کو کئی جگہ سے اور چاپ دیا اور پھاٹ دیا. اس کے بعد آپ نے زیر لباس اس پھٹے ہوئے لباس کو پہن لیا. حسین بلدے سبا باہر لکھے تھے. جناب زینب آگے بڑھی، بھائی کے گلے کو بوسے دینے لگی. نے حسین ابن علی نے ایک ایک بیوی کا نام لیا، یا رب یا فتا یا قسم یا بنا، سب کو سلام، سب کو سلام کرتے کرتے آپ کرتے تک آئے، آپ نے بیویوں کو کہا پردہ